السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، لا ضد له ولا ند له ولا مثل له ولا مثال له، ونشهد أن سيدنا ونبينا وشفيعنا وسندنا وحبيبنا ومطاعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة، فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين.
محترم حاضرين، معزز سامعين، حق سبحانہ و تعالی کریم مطلق کے کرم ہی کرم ہے کہ جس نے ہمیں اور آپ کو اپنی کیسی کیسی نعمتوں سے مالا مال فرما رکھا ہے. ہم اور آپ اللہ تبارک و تعالی کی اطاعت اور عبادت اور حضرت جناب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آپ پر میں اور میرے ماں باپ قربان، یہ ساری کائنات آپ پر قربان، آپ کی تابے داری اور فرما برداری میں ہم اپنی زندگی گزار دیں، یہی ہماری حقیقی کامیابی ہے. میرے محترم بزرگوں، گزشتہ جمعہ آپ نے مضمون سماعت فرمایا کہ جو انسان زندگی نیکیوں کے ساتھ گزارتے ہیں یقیناً اللہ تبارک و تعالی ان کی دنیا بھی اچھی فرماتے ہیں، آخرت بھی ان کی سنوار دیتے ہیں. قرآن کریم میں اللہ پاک نے حجاج کے بارے میں ایک بہت ہی مختصر اور بہت ہی جامع دعا ہمیں عطا فرمائی، جس کے اندر دنیا اور آخرت دونوں کا بہتری کا سوال ہمیں سکھایا گیا ہے. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ. اے رب، تو ہمیں دنیا میں بھی حسنہ عطا فرما، آخرت میں بھی حسنہ عطا فرما، وقنا عذاب النار، اور ہم کو دوزخ کے عذاب سے بچا لے. اس حسنہ کی تفسیر میں علماء اکرام نے مختلف اقوال نقل کیے ہیں، من جملہ ان میں بہتری اور بھلائی، کامیابی اور کامرانی، کہ اے اللہ، تو ہمیں دنیا میں بھی کامیابی اور کامرانی سے نواز دے اور آخرت کے اندر بھی کامیابی اور سرفرازی ہمارا مقدر بنا دے. یقیناً جس انسان نے اپنی اس مختصر سی زندگی کو اللہ تعالیٰ کی فرما برداری میں گزار لیا، کامیاب اور کامران ہو گیا. یہ مدت تک جو انسانی زندگی کی ہے آخرت کے زمانے میں اس کو اگر تقابل کیا جائے تو بہت محدود اور بہت ہی مختصر ترین مدت ہے. قرآن کریم میں بھی اللہ پاک نے فرمایا قد افلح من تزکا، یقیناً کامیاب اور کامران ہوا وہ شخص جس نے اپنا تزکیہ کیا، اپنے آپ کو گناہوں سے، برائیوں سے، معصیات سے بچا کر اللہ تعالیٰ کی فرما برداریاں اور نیکوکاریوں میں اپنے آپ کو لگایا. کا رسم ربی، اپنے رب کا نام لیا، اپنے رب کو یاد کیا، فصلا، اور اس نے اللہ تعالیٰ کی عبادت نماز کو انجام دیا. آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بل تؤثرون الحیات الدنیا، تمہاری حالت یہ ہے کہ تم تو اپنی اس دنیاوی زندگی کو ترجیح دیتے ہو، حالانکہ والآخرۃ خیر وابقا، آخرت دنیا کے مقابلے میں بہت بہتر بھی ہے اور ہمیشہ ہمیشہ رہنے والی چیز ہے. ان هذا لفي الصحف الاولى، یہی بات جس طرح ہم نے قرآن کریم میں تم کو بتائی ہے یہ سابقہ کتابوں کے اندر بھی ہم نے نازل کی، صحف ابراہیم و موسیٰ، ابراہیم اور موسیٰ کے صحیفوں کے اندر بھی یہ بات ہم نے سمجھائی اور بتائی کہ دنیا محدود اور مختصر اور آخرت دائمی اور باقی رہنے والی. دنیا کی زندگی فانی اور آخرت کی زندگی باقی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں زندگی اور موت کے تمام اصول بتا دیے، کہ جینے کے رنگ بھی سکھا دیے، موت کے ڈھنگ بھی بتا دیے کہ ایک مومن مسلمان کس طرح زندگی بسر کرے، اور موت کا وقت جب آئے تو کس طرح وہ زندگی گزار کے دنیا سے الوداع کرے. قرآن کریم میں اللہ پاک نے تمام کے تمام حقائق کھول کھول کے بیان فرمائے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی احادیث مبارکہ کے ذریعے ان کی تشریحات فرمائی. فرمایا کہ یہ دنیا جو ایک محدود مدت تک کے لیے تم کو دی گئی ہے، تم اس دنیا میں لائے گئے ہو، اس دنیا کے اندر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اپنا بسیرا مت بنانا، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ڈیرے مت جمانا. کن فی دنیا کانک غریب او عابر سبیل، فرمایا کہ تم اس دنیا کے اندر ایسے رہنا جس طرح ایک مسافر پردیس میں جا کر مسافرانہ زندگی بسر کرتا ہے، نہ وہاں پر وہ اپنے لیے گھر خرید، نہ جائیدادیں خریدتا، نہ پلاٹ خریدتا، نہ دکانیں خریدتا، بلکہ وہ اپنی اس مسافرت کی زندگی کو مد نظر رکھتے ہوئے اسی دائرے کے اندر رہتے ہوئے زندگی گزارتا ہے. تو تم بھی اس دنیا کے اندر دل نہ لگانا، تو دنیا میں ایسے زندگی بسر کرنا جیسا کہ ایک مسافر پردیسی ہونے کی حالت میں مسافرت کے اندر زندگی بسر کرتا ہے. تو تم بھی یہاں پر ایک مسافر کی حیثیت میں ہونے چاہیے. او عابر سبیل، یا تم بھی دنیا سے اس طرح گزرنا جس طرح ایک راستے سے گزرنے والا گزرتا ہے، تو تم بھی اس دنیا کو گزار، دنیا سے گزر کر آخرت کی طرف، اپنی منزل کی طرف جا رہے ہو. یہاں پر دل نہ لگانا، یہاں پر ڈیرے نہ ڈالنا، اس زندگی کو آخرت کے لیے کار آمد بنا لینا. گزشتہ مضمون میں نے عرض کیا تھا کہ جو لوگ دنیا میں اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور فرما برداری کر کے ساری زندگی گزار لیتے ہیں تو موت کے وقت سے ہی اللہ تعالیٰ کی طرف سے بشارتیں شروع ہو جاتی ہیں، اور پھر وفات کے بعد اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو عزت افزائی کے معاملے ہوتے ہیں تو مومن مسلمان جو قبر اس کے لیے پہلی آخرت کی منزل ہے، وہیں سے اس کے لیے خوشیوں کے سامان شروع کر دیے جاتے ہیں. مختلف مراحل آپ حضرات کے سامنے بیان کیے. عالم برزخ کے اندر جب انسان پہنچتا ہے تو کچھ حالات پیچھے دنیا والوں کے، کچھ حالات آگے آخرت میں جانے والوں کے. یہ نیا مسافر جب دنیا چھوڑ کر عالم برزخ میں جا کر پہنچتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب فرشتے مومن مسلمان کی روح کو لے کر عالم برزخ کے اندر مومنین کی ارواح کے پاس حاضر ہوتے ہیں تو وہ روحیں جو پہلے سے آخرت میں جا پہنچی وہ اس نئی روح کے آنے پر فرمایا کہ وہ اتنا زیادہ خوش ہوتی ہیں جتنا کہ تم اپنی اس دنیا میں کسی غائب آدمی کی آمد پر خوش ہوا کرتے ہو. خوشیاں مناتی ہیں، جشن منائے جاتے ہیں، میل ملاقات ہوتی ہے، پھر وہ ارواح اس نئی آنے والی روح سے حال احوال پوچھتے ہیں کہ فلانا کیسا ہے، فلانا کیسا ہے، فلانے کا کیا حال ہے. پھر وہی ارواح آپس میں کہتی ہے کہ چھوڑو ابھی اس کو تھوڑا آرام کرنے دو، دنیا کے غموں سے چھٹکارا پا کر آیا ہے، تھکا ہوا ہے، اس کو ابھی تنگ مت کرو، تھوڑا سا اس کو سستانے دو. وہ نئی روح جو عالم برزخ میں جاتی ہے وہ حال احوال بتاتی ہے کہ فلانا ایسا، فلانا ایسا، یہ حالات ہیں، وہ حالات.
اسی ذیل میں وہ ایک کسی اپنے عزیز اور قریب کا تذکرہ کرتی ہے کہ فلانے کا بھی انتقال ہو چکا. اس پر وہ تمام ارواح چونکتی ہیں کہ اچھا اس کا انتقال ہو چکا, وہ دنیا سے آ چکا لیکن وہ ہم تک نہیں پہنچا, نیک ارواحوں تک نہیں آیا. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ نیک لوگوں کے اندر نہیں ہے, وہ جہنم کے اندر چلا گیا. اس کے اوپر پھر وہ افسردہ ہو جاتا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جانے والوں پر دنیا میں رہنے والوں کے اعمال پیش کیے جاتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے کہ تمہارے عزیز اور اقارب خاندان اور گھرانے والوں پر تمہارے اعمال اللہ پاک پیش فرماتے ہیں, ان کو دکھاتے ہیں کہ تمہاری اولاد, تمہارے بیوی بچے, تمہارے عزیز اور اقارب دنیا کے اندر کیا کام کر رہے ہیں. اگر تو انسان نیک اعمال کرتا ہے تو وہ روحیں, وہ رشتہ دار, وہ عزیز اور اقارب جو آخرت میں جا چکے اپنے پسماندگان کے اعمال صالحہ کو دیکھ کر خوش ہوتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اے اللہ یہ آپ کا فضل اور آپ کی رحمت ہے. پھر دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ آپ اپنی اس نعمت کو ہمارے اس عزیز کے لیے تمام کر دیجئے, کامل اور مکمل کر دیجئے کہ اسی کے اوپر وہ ساری زندگی گزارے اور اسی نعمت کے اوپر وہ وفات پا کر ہمارے میں آ کے مل جائے. اور اگر خدا نخواستہ کسی کے برے اعمال ہوتے ہیں, وہ جب عالم برزخ والی ارواح کو سامنے دکھائے جاتے ہیں, اس پر وہ لوگ رنجیدہ ہوتے ہیں, اداس ہوتے ہیں کہ ہمارے آ جانے کے بعد پیچھے ہمارے وارثین وہ گناہوں میں ڈوب پڑے. پھر وہ دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ آپ ہمارے ان عزیز اور اقارب کو نیکی کی توفیق عطا فرمائیے تاکہ یہ نیکی ان کے دلوں کے اندر جگہ کر جائے اور اس کی وجہ سے آپ کی رضا اور آپ کا قرب ان کو نصیب ہو جائے. ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبر کی وحشت, اس کا بھیجنا, دبوچنا اور منکر نکیر کی ہیبت ناک شکل جب بیان فرمائی کہ منکر نکیر وہ دو فرشتے ہیں, ایک کا نام ہے منکر, ایک کا نام ہے نکیر. یہ وہ دو فرشتے ہیں جو انسان کی قبر میں آ کر اسے سوال اور جواب کرتے ہیں. ان کا رنگ خطرناک درجے میں سیاہ ترین, نیلی نیلی آنکھیں والے, بھیانک شکلوں والے, خوفناک, دہشت ناک یہ جب قبر میں آتے ہیں اور ان کی ہیبت ناک آواز, خطرناک حال ہوئیے کے اندر وہ قبر میں آتے ہیں, تو اس بات کو جب ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے سنا تو کافی زیادہ رنجیدہ رہنے لگی, غمگین اور اداس رہنے لگی. ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کرنے لگی کہ یا رسول اللہ جب سے آپ نے منکر نکیر کی ہیبت ناک آواز اور ان کی خطرناک شکل و صورت کا تذکرہ کیا اور قبر کے بھیجنے کا تذکرہ کیا, اس دن کے بعد سے مجھے چین اور سکون نہیں ملتا, بہت زیادہ بے چین اور بے قرار رہتی ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے عائشہ یاد رکھو کہ مومن مسلمان کے لیے انہی منکر نکیر کی آواز اللہ تعالیٰ اتنی سریلی کر دیتے ہیں جس طرح ایک بہترین اور خوبصورت لہن والی آواز جب انسان سنتا ہے تو اس کے اندر ایک سرور کی کیفیت پیدا ہوتی ہے. تو فرمایا کہ انہی منکر اور نکیر کی آواز کو اللہ تعالیٰ مومن کے کانوں کے لیے بہت ہی زیادہ سریلی بنا دیتے ہیں. اور پھر اس کی مثال دی, فرمایا کہ جس طرح آنکھ میں جب سرما لگایا جاتا ہے تو اس سرمے کی ایک حلاوت اور ایک لذت آنکھ محسوس کرتی ہے, اسی طرح اس منکر نکیر کی آواز کے ذریعے سے مومن کے کان ایک لذت اور ایک حلاوت محسوس کریں گے. اور فرمایا کہ عائشہ قبر کا دبوچنا مومن مسلمان کے حق میں ایسا ہوگا جیسا کہ کسی انسان کے سر میں درد ہو جائے اور اس کی مشفق والدہ اب کا شفقت بھرا ہاتھ اپنی اولاد کے سر پہ رکھ کے اپنے ہاتھ سے اس کے سر کو دبائے, اس کو آہستہ آہستہ جب سر کو دباتی ہے دبوچتی ہے تو فرمایا کہ اس کا سر کا درد ختم ہو جاتا ہے. یہی حال قبر کا ہوگا کہ وہ بڑے پیار سے, بڑی محبت, بڑی اپنائیت کے ساتھ وہ مومن مسلمان کو دبوچے گی. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے عائشہ یاد رکھنا اللہ تعالیٰ کی ذات کے بارے میں شک شبہ کرنے والوں کا انجام بہت ہی برا ہوگا, ان کو جب قبر میں لٹا دیا جائے گا قبر ان کو اس طرح خطرناک انداز میں دبوچے گی جیسا کہ انڈے کے اوپر بھاری پتھر رکھ دیا جائے, جس طرح وہ پتھر کی وجہ سے انڈا چکنا چور ہو جاتا ہے, ٹوٹ جاتا ہے. تو یہی حال اس انسان کا ہوگا جو اللہ تعالیٰ کے بارے میں شک شبہ رکھتا ہوگا, اس کے آیات, اس کے احکامات بارے میں تردد رکھتا ہوگا, شک شبہ پڑا ہوتا ہوگا, تو یہی قبر اس کو خطرناک انداز میں دبوچے گی. تو میرے محترم بزرگوں، جو انسان نیکوکار ہیں، نیکیاں کرنے والے ہیں، ان کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے عالم آخرت کے شروع ہونے کے ساتھ ہی بڑے پیارے معاملات فرما دیے. ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اندر دولت سے مسجد نبوی میں تشریف لائے. صحابہ اکرام کی ایک جماعت بیٹھی ہوئی کسی بات پر ہنسی مذاق چل رہا تھا، قہقہے لگا کر ہنس رہے تھے کہ جس کی وجہ سے ان کے دانت بدتیسیاں نظر آ رہی تھی. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ حالت دیکھی بہت زیادہ آپ ناراض ہوئے. فرمایا کہ تم لوگ اگر وہ چیز جان لو جو میں جانتا ہوں تو تمہاری یہ ہنسیاں ختم ہو جائیں. پھر فرمایا کہ تم موت کے دنیا کے ذائقوں اور لذتوں کو ختم کرنے والی چیز موت کو کثرت سے یاد کیا کرو. اگر موت کو تم کثرت سے یاد کرو گے جس کے ذریعے سے لذتیں مٹ جاتی ہیں، لذتیں کڑوی ہو جاتی ہیں، تو تمہاری یہ حالت نہ ہو کہ کہہ کہے مار مار کے دانت نکال کے ہنسو. پھر آپ نے فرمایا کہ زمین کے اوپر کوئی بھی ایک دن ایسا نہیں گزرتا کہ جس دن یہ زمین یہ نہ کہتی ہو کہ میں بے جانگی کا گھر ہوں، میں تنہائی کا گھر ہوں، میں مٹی کا گھر ہوں اور میں کیڑوں کا گھر ہوں. پھر فرمایا کہ جب کسی انسان کا انتقال ہوتا ہے تو دو طرح کے انسان ہوتے ہیں. اگر تو وہ مومن مسلمان نیک صالح ہے، جب اس کو قبر میں لٹا دیا جاتا ہے زمین اس سے گفتگو کرتی ہے، کہتی ہے کہ مرحبا، خوش آمدید، تیرا آنا اپنے ہی گھر کے اندر ہے. تو روح زمین پر جب چلتا تھا میری پیٹ پر تو سب سے زیادہ مجھے محبوب تھا، میں تیرے انتظار میں تھی. آج جب تو میری آغوش میں آ گیا تو دیکھے گا کہ میں تیرے ساتھ کتنا حسن سلوک کرتی ہوں. اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ زمین وہ قبر تا حد نگاہ کشادہ ہو جاتی ہے، وسیع ہو جاتی ہے، دور دور تک جہاں تک انسان کی نگاہ کام کرے وہاں تک اس کے اندر کشادگیاں پیدا کر دی جاتی ہیں. اور فرمایا کہ جنت کا ایک دروازہ کھول دیا جاتا ہے جہاں سے جنت کی خوشبوئیں، جنت کی ہوائیں چلنی شروع ہو جاتی ہیں. اس کے برخلاف فاسق فاجر گناہگار وہ جب سپرد خاک کیا جاتا ہے زمین کہتی ہے کہ تیرا آنا نامبارک، تجھے مجھ پر چلتا تھا سب سے زیادہ مبغوض تھا، مجھے تجھ سے نفرت تھی چونکہ وہ اللہ کا نافرمان تھا. آج جب تو میرے سپرد کیا گیا تو میرا اپنے ساتھ برتاؤ اور سلوک دیکھے گا کہ میں تیرے ساتھ کیا برتاؤ کرتی ہوں. اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قبر اس کو یہ دھمکی دے دینے کے بعد اس کے اوپر تن ہونا شروع ہوتی ہے، زمین اس کے اوپر بھیجنا شروع ہوتی ہے اور بھیجتے بھیجتے یہاں تک اس کو بھیجتی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دونوں اس طرح سے یوں ایک ہاتھ کو دوسرے ہاتھ میں ڈال کر انگلیاں انگلیوں میں ڈال کر فرمایا کہ اس قدر بھیجتی ہے کہ اس کی دائیں طرف کی پسلیاں بائیں طرف، بائیں طرف کی پسلیاں دائیں طرف نکل جاتی ہیں، اس کا بالکل کچومبا نکال کے رکھ دیتی ہے. تو یہ نیک ہونا اور بد ہونا، اچھا ہونا اور برا ہونا، جو دنیا اس کا دار العمل ہے، وہاں اگر وہ اچھائیاں کر گیا آخرت میں مزے ہی مزے، یہاں برائیاں لے گیا آخرت میں تباہیاں بربادیاں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب مومن مسلمان کو سپرد خاک کیا جاتا ہے، زندگی نیکیوں میں گزار کر آیا، نماز اس کے سرانے کی طرف سے آ جاتی ہے، روزہ اس کی دائیں طرف سے آ جاتا ہے، زکات اس کی بائیں طرف سے آ جاتی ہے، اس کے نفلی صدقات خیرات ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک، عزیز و اقارب اور اللہ کے نیک بندوں کے ساتھ حسن سلوک وہ قدمین کی طرف سے آ جاتا ہے. پھر اللہ کی طرف سے عذاب اس صاحب قبر کی طرف متوجہ ہوتا ہے. جب وہ عذاب آ کر سر کی طرف سے آگے بڑھتا ہے تو نماز کی دیوار حائل ہو جاتی ہے. نماز کہتی ہے کہ میری طرف سے تیرے لیے آگے بڑھنے کا راستہ نہیں ہے. پھر وہ راستہ کترا کر دائیں طرف سے آنا چاہتا ہے تو روزہ حائل ہو جاتا ہے، کہتا ہے کہ میرے ہوتے ہوئے تو یہاں سے آگے نہیں بڑھ سکتا. جب وہ عذاب بائیں طرف سے آتا ہے تو زکات حائل ہو جاتی ہے، کہتی ہے کہ میری طرف سے تو آگے نہیں جا سکتا. جب پاؤں کی طرف سے وہ عذاب آنا چاہتا ہے تو نفلی صدقات خیرات اور حسن سلوک یہ آڑے آ جاتا ہے، حتیٰ کہ چاروں طرف سے یہ شخص محفوظ رہ جاتا ہے، اللہ کا عذاب واپس لوٹ جاتا ہے. یہ وہ نیکیاں ہیں جو انسان دنیا میں کر گیا تو آخرت میں کام آئیں گی، عذابوں سے اللہ تعالیٰ اس کو بچائیں گے اور اس کے لیے جنت کے دروازے، جنت کی کھڑکیاں کھول دی جائیں گی. ان نیکیوں میں سب سے عظیم ترین نیکی حسن سلوک جو اپنے ماں باپ کے ساتھ کیا جائے، والدین کے ساتھ حسن سلوک، ان کو خوش کرنا، ان کو راضی کرنا، ان کی دعائیں لینا، یہ انسان کے لیے جنت کا مقام رکھتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، رضا اللہ فی رضا الوالدین، اللہ کی رضا والدین کی رضا کے اندر، سخط الوالدین سخط اللہ فی سخط الوالدین، کہ اللہ تعالیٰ کی ناراضگی والدین کی ناراضگی کے اندر. ماں اور باپ ان دونوں کو اللہ پاک نے وہ رتبہ اور مقام عطا فرمایا. والد کے بارے میں فرمایا کہ یہ تمہارے جنت کے دروازوں میں سے درمیانہ دروازہ ہے، چاہو تو ان کی حفاظت کرو، چاہو تو ان کو ضائع کر دو. حفاظت کا مطلب یہ کہ باپ کی خدمت کر کے، اس کی دعائیں لے کے، اس کو راضی کر کے اپنے لیے جنت میں ٹھکانہ بنا لیا جائے. جنت کے دروازے کو ضائع کرنے کا مطلب یہ ہے کہ باپ کی ناقدری کر کے، گستاخی کر کے، بے ادبی کر کے، ان کا دل دکھا کے، نااہلی کا مظاہرہ کر کے جہنم کو اپنا ٹھکانہ بنا لیا جائے. والدہ کے بارے میں فرمایا، الجنت تحت اقدام الامہات، جنت کو اللہ پاک نے ماں کے قدموں تلے رکھ دیا. ایک صحابی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر پوچھا، ما حق الوالدین علی ولدہما، والدین کے ان کی اولاد کے اوپر کیا حقوق ہیں؟ فرمایا کہ ہما جنت و نار، یہی ماں باپ تیری جنت بھی ہے تیری دوزخ بھی ہے. خدمت کرے گا تو یہی ماں باپ تیرے لیے جنت، بے ادبیاں کرے گا، گستاخیاں کرے گا، نافرمانیاں کرے گا، یہی ماں باپ تیرے لیے دوزخ. اتنا بڑا مرتبہ اور مقام اللہ پاک نے عطا فرمایا. یہی وہ شان تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب میں جنت میں گیا تو وہاں پر میں نے قرآن کریم کی تلاوت سنی. میں نے فرشتوں سے پوچھا کہ یہ تلاوت کی آواز کس کی ہے؟ فرشتہ نے بتایا کہ حارثہ ابن نعمان جو آپ کے صحابی ہیں ان کی تلاوت کی آواز آپ سن رہے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ بات صحابہ کو بتائی، صحابہ کو تجسس ہوا کہ آخر حارثہ ابن نعمان کو اتنی بڑی فضیلت کیسے ملی کہ جنت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سیر کے دوران حضرت حارثہ ابن نعمان کی تلاوت سنوائی دی. تو صحابہ نے جب جستجو کی، تجسس کیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے راز فاش کیا، فرمایا کہ یہی وہ فضیلت اور ثواب ہے جو والدین کے ساتھ نیکی کرنے والوں کو حاصل ہوا کرتا ہے، یہی وہ فضیلت اور ثواب ہے جو والدین کے ساتھ نیکی کرنے والوں کو حاصل ہوا کرتا ہے. دو مرتبہ آپ نے یہ بشارت سنائی کہ والدین کے ساتھ نیکی کرنے والوں کو اللہ پاک یہ مرتبہ عطا فرماتے ہیں کہ جنت میں ان کے قرآن کریم کی تلاوت سنوائی جا رہی ہے. پھر آپ نے فرمایا کہ حارث ابن نعمان نے اپنی والدہ ماجدہ کے ساتھ بہت ہی بہترین سلوک کیا تھا، تبھی اللہ پاک نے ان کا مرتبہ اور مقام دکھا دیا کہ جنت میں ان کے قرآن کریم کی آواز سنائی دی گئی. اور اس کے برخلاف حضرت علقمہ رضی اللہ تعالی عنہ جو نوجوان صحابی تھے، جوانی کے عالم میں قریب الموت ہوئے، بیوی نے حضور کی خدمت میں کہلا بھیجا کہ ان کی حالت غیر ہے، میں نے چاہا کہ آپ کو اطلاع دے دوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال کو، حضرت علی کو، حضرت سلمان فارسی کو، حضرت عمار کو رضی اللہ تعالی عنہ، ان چاروں کو بھیجا کہ جاؤ حالات دیکھ کر آؤ. یہ چاروں جب پہنچے دیکھا تو حالت نزع ہے. تو جب ان حضرات نے کلمہ پڑھانا چاہا تو زبان پر کلمہ جاری نہیں ہو رہا. حضرت بلال واپس آئے، حضور کو ساری حالت سے آگاہ کیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کے والدین ہیں؟ صحابہ نے بتایا کہ والد تو وفات پا چکے، بوڑھی ماں ہے. فرمایا کہ جاؤ اس بوڑھی ماں کو میرا سلام کہنا، اور کہنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تو آپ میرے پاس آ سکتی ہیں تو آ جائیں، ورنہ میں خود آپ کے پاس آ جاؤں. جب یہ سلام اور پیغام ان تک پہنچا تو کہنے لگے کہ میری جان سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی جان پر فدا، میں خود آپ خدمت میں حاضر ہوں گی. لاٹھی اٹھائی، لاٹھی ٹیکتی ٹیکتی حضور کی خدمت میں آ پہنچی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آ کر بیٹھی، سلام کلام ہوا. اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے ام علقمہ، جو کچھ بھی کہو گی سچ بتانا، ورنہ اللہ کی وحی آ جائے گی اگر تم نے ذرا سا بھی جھوٹ بولا. بتاؤ کہ علقمہ کا حال کیسا تھا؟ کہا کہ یا رسول اللہ، بہت نیک انسان تھا، بہت عبادت گزار، نمازیں کثرت سے پڑھنے والا، روزے کثرت سے رکھنے والا، اور سب کا خیرات اتنا کرنے والا کہ جو درہم کماتا تھا بغیر گنا خرچ کر دیا کرتا تھا. فرمایا کہ اس کو چھوڑو، اپنے ساتھ حالت بتاؤ. کہنے لگی کہ میں اس سے ناراض ہوں. فرمایا کیوں؟ کہنے لگی کہ وہ اپنی بیوی کو مجھ پر ترجیح دیا کرتا تھا اور بعضی باتوں میں وہ اپنی بیوی کی اطاعت اور فرما برداری کرتا اور میری نافرمانی کر دیا کرتا تھا، تو میرا دل اس سے رنجیدہ ہی رہا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہی وہ وجہ ہے کہ جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے علقمہ کی زبان سے کلمے کو روک دیا۔ حضرت بلال سے فرمایا کہ اے بلال، لکڑیاں جمع کرو اور اس میں آگ دہکاؤ، اس کے اندر علقمہ کو جلانا ہے۔ یہ بات جب سنی تو بوڑھی ماں کانپ گئی، کہا کہ یا رسول اللہ، یہ کیسے گوارا کروں گی کہ میرے سامنے میرے لخت جگر کو جلایا جائے، میں یہ برداشت نہیں کر سکتی۔ آپ نے فرمایا کہ اے ام علقمہ، یاد رکھو کہ اللہ کا عذاب دائمی ہے، دیر پا ہے، اس میں جو جلے گا بچنے والا نہیں ہے۔ اگر تو تم ناراض رہی، اسی حالت میں اس کی وفات ہو گئی، اللہ کے عذاب میں جلتا رہے گا۔ اگر تو اللہ کے عذاب سے بچانا چاہتی ہو، صدق دل سے اس کو معاف کر دو۔ یہ بات سنتے ہی ام علقمہ نے آسمان کی طرف ہاتھ اٹھائے، کہا کہ میں آسمان پر اللہ تعالیٰ کو، زمین پر آپ کو اور آپ کے حاضرین مجلس کو گواہ بنا کر کہتی ہوں کہ میں نے علقمہ کو دل سے معاف کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت بلال کو دوڑایا، فرمایا کہ جاؤ دیکھو، اگر تو اس نے دل کی گہرائی سے معاف کیا ہوگا، علقمہ کی زبان پر کلمہ جاری ہو چکا ہوگا۔ اگر اس نے رسول اللہ سے شرم و حیا کی وجہ سے اوپری دل سے معاف کیا ہوگا، زبان اٹکی ہوگی۔ جا کر جب دیکھا تو واقعتا زبان پر کلمہ جاری تھا۔ حضرت بلال واپس لوٹے اور خوشی سے کہہ رہے تھے کہ یا رسول اللہ، زبان پر کلمہ جاری ہے، علقمہ کی ماں راضی ہو گئی تو اللہ تعالیٰ نے بھی اس کی زبان پر کلمہ جاری کر دیا۔ اسی دن حضرت علقمہ نے وفات پائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غسل کفن کا حکم دیا، جنازہ پڑھایا، اس کے بعد ان کے سرانے پر کھڑے ہو کر آپ نے ارشاد فرمایا کہ اے انصار اور مہاجرو، سب کے سب سن لو، جس کسی نے اپنی ماں پر اپنی بیوی کو ترجیح دی، نہ حق نہ جائز، ماں کو مسترد کر دیا، اس کی حق تلفی کی اور ماں کو کسی خاطر میں نہیں لایا اور اپنی بیوی کو ترجیح دی، تو فرمایا کہ ایسے شخص کے نماز، روزے، تمام کی تمام عبادات اللہ کی بارگاہ میں مسترد و مردود ہیں، اللہ تعالیٰ کو ایسی عبادات کی کوئی ضرورت نہیں۔ تو غرض یہ کہ اللہ تعالیٰ نے کھلی آنکھوں دکھا دیا کہ ایک طرف ماں کی خدمت کرنے والے کی قرآن کریم کی تلاوت جنت کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود سن رہے ہیں، اور دوسری طرف ماں کا دل دکھانے والے کے آخری لمحات کے اندر زبان کو کلمے سے محروم کیا جا رہا ہے، باوجود یہ کہ صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہم اور آپ بھی اپنے گریبان میں جھانک کے دیکھ لیں کہ ہم کس قدر اپنے بڑوں کی دعائیں لے رہے ہیں، کس قدر ان کی خدمات کر رہے ہیں، اور خدا نہ خواستہ کس قدر ہم ان کی گستاخیاں کر رہے ہیں، کس قدر ان کے دل دکھا رہے ہیں۔ جن کسی جس کسی کے والدین زندہ ہوں، ان کی خدمت کرنی چاہیے اور ماں کے قدموں تلے اپنا ٹھکانہ جنت بنا لینا چاہیے۔ اور اگر خدا نہ خواستہ ماں باپ کا دل دکھا دیا، حدیث مبارک میں آتا ہے کہ جب تک انسان اپنی زندگی کے اندر ماں باپ کو ستانے کا وبال نہیں بھگتتا، اس وقت تک اس کو موت نہیں آتی۔ ہمارے استاد محترم فرمایا کرتے تھے کہ جو شخص اپنی دنیاوی زندگی سنوارنا چاہتا ہے، وہ ماں باپ کی دل سے خدمت کیا کرے، ہمیشہ پھلے گا پھولے گا، اور جو اپنی دینی اور علمی دنیا چمکانا چاہتا ہے، وہ اپنے استادوں کی خدمت کرے، ہمیشہ اس کے علم میں اللہ تعالیٰ برکت اور نفع عطا فرمائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو قدرداری کی توفیق عطا فرمائے، اس زندگی کو نکوکاری کے اندر گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، بڑوں کے ساتھ بڑوں کے معاملات، چھوٹوں کے ساتھ چھوٹے انداز اللہ پاک ہم سب کو نبھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من لم يرحم صغيرنا ولم يوقر كبيرنا فليس منا، جس نے ہمارے چھوٹوں پر شفقت نہ کی، جس نے ہمارے بڑوں کا احترام نہیں کیا، وہ ہم میں سے نہیں ہے، وہ مومن مسلمان کہلانے کا حقدار نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ایک اور نیک بنائے، اپنے بڑے بزرگوں کی خدمات انجام دینے کی توفیق عطا فرمائے، ان کی دعائیں لے کر اپنے لیے جنت میں ٹھکانہ بنانے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ جس کسی نے یہ زندگی نیکیوں میں گزار دی، یقیناً کامیاب اور کامران رہے گا۔ جس کسی نے برائیوں میں گزار لی، یقیناً اچانک جب موت آئے گی۔ کل ہی عشاء میں ایک نو عمر لڑکا جو 18-19 سال کا تھا، بڑا خوبصورت، چڑھتی جوانی کے اندر اس کو کینسر کا مرض ہوا، چند مہینوں کے اندر بیچارہ زندگی اور موت کی کشمکش سے گزر کے اس کے والد ماجد نے 1 کروڑ سے اوپر رقم لگا دی، لیکن اللہ پاک کا فیصلہ لکھا تھا، وہ ہو کر رہا، نو عمری کے عالم میں 18-19 سال کا نوجوان لڑکا چلتا بنا۔ 2-3 دن پہلے ہمارے یہیں سامنے کا ایک نو عمر لڑکا محمد نعیم، 18-19 سال کا، کام کرتے ہوئے فلیٹ کے اندر جہاں لفٹ چلا کرتی ہے، اندھیرا تھا، دروازہ کھولا، سمجھا کہ شاید لفٹ موجود ہے، آگے قدم رکھا، لفٹ نیچے تھی، بےچارا کئی منزلوں سے نیچے آ کر گرا، چکنا چور ہو گیا۔ تو موت جب آتی ہے انسان کو پتہ نہیں ہوتا جوانی میں آئے گی کہ بڑھاپے میں آئے گی. ہمیں آپ کو بیدار رہنے کی ضرورت ہے, آخرت کے لیے تیار رہنے کی ضرورت ہے, اعمال صالحہ زیادہ سے زیادہ جمع کرنے کی ضرورت ہے, اپنے بڑوں کی دعائیں لینے کی ضرورت ہے, چھوٹوں کو سب تک ہاتھ رکھنے کی ضرورت ہے تاکہ جب دنیاوی زندگی ہماری اچھی ہوگی انشاءاللہ آخرت میں کامیابیاں ہمارے قدم چومیں گی. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اچھائی کی توفیق عطا فرمائے, آخرت میں ہماری کامیابیاں مقدر فرما دے, حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جھنڈے تلے ہم سب کو جگہ عطا فرما دے. آخر میں ہماری انتظامیہ کی طرف سے مختصر سا اعلان ہے. وہ فرماتے ہیں کہ یہ جو بعض حضرات دروازے کے اندر پہلے سے آ کر رکاوٹ ڈال کر بیٹھ جاتے ہیں تو آپ حضرات سے بہت ہی مؤدبانہ گزارش ہے کہ چونکہ لوگ آتے رہتے ہیں اندر بھی تو بہتر یہ کہ آنے والے حضرات آگے سے آگے بیٹھا کریں تاکہ مجمع جو آتا جائے تو لوگ جگہ کے حساب سے بیٹھتے چلے جائیں. تو بعض حضرات جو دروازوں کے اندر رکاوٹ بن کے بیٹھ جاتے ہیں تو ان سے بہت ہی مؤدبانہ اور پیار بھری التجا ہے کہ وہ حضرات دروازے سے قدر فاصلے کے ساتھ بیٹھ جایا کریں تاکہ اندر آنے والوں کے لیے راستے میں کوئی رکاوٹ نہ ہو. اور اس طریقے سے ہم کسی بھی لحاظ سے کسی بھی مومن مسلمان کی دل آزاری کا سامان کرنے والے نہ بنیں. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اچھی توفیق عطا فرمائے. مختصر سی دعا کر لیجئے کہ اے الہ العالمین ہم سب آپ کے بندے ہیں, آج آپ نے ہمیں زندگی دی ہوئی ہے, اے اللہ ہمیں زندگی کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائیے, نیکیوں کے جذبے عطا فرمائیے, گناہوں اور برائیوں سے نفرت نصیب فرمائیے, ہماری زندگیوں میں برکت عطا فرمائیے, جان اور مال عزت اور آبرو کی حفاظت فرمائیے, ہمارے بڑے جو دنیا سے جا چکے ان سب کی مغفرت کاملہ فرمائیے, درجات عالیہ پر فائز فرما دیجیے, ہم میں سے جس کسی کے بڑے زندہ اور سلامت ہیں اے اللہ ان کے سائے تادیر ہمارے سروں پر قائم اور دائم رکھیے, ہمارے گھرانوں میں خوشیاں عطا فرمائیے, رحمت نازل فرمائیے, نیکیوں کی توفیق عطا فرمائیے اور اے الہ العالمین متبع سنت بنا دیجیے, آپ ہم سب سے راضی ہو جائیے اور ہم سب کو اپنے سے راضی کر لیجیے. آمین ثم آمین وما علینا الا البلاغ واخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.